لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھلایا اور ہم کو انسانیت کا احترام کرنا سکھلایا ہم کو اختلاف رائے کرنے کا طریقہ سکھلایا ہم کو تحمل اور برداشت کا سبق سکھلایا ہم کو رواداری کی تعلیم دی ہم کو دشمنی کے اندر بھی اعتدال کے راستے سے نکلنے سے بچنے کا حکم فرمایا اور ہم کو یہ بتلایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا احترام نہ کرے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات عالی پر یقین نہ رکھے حتیٰ کہ اس شخص کا ایمان درست ہی نہیں جس نے کسی بھی نبی کی بے حرمتی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سارے جتنے ایک لاکھ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ہے اور قرآن کریم میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ تم کو یوں کہنا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم کہ ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنا تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا تمام نبیوں کی جو شریعت ہے اور جو توحید کا پیغام ہے وہ یکساں ہونے کی وجہ سے ان سب پر ایمان لانا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر پیغمبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بات بتلائی اب اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو در حقیقت وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آزادی تحریر، آزادی تقریر، آزادی رائے کے عنوان پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں؟ کیا یہ انسانیت اور رواداری کی تعلیم دینے والوں کا خود اپنے کاز کے مخالفت کام کرنا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آزادی تحریر، آزادی تقریر، آزادی رائے کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے کہے، جو چاہے لکھے، جو چاہے بنائے، تو پھر اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مالداروں نے بہت پیسے کما لیے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت بناتے ہیں، ان کو مسلح کرتے ہیں، مسلح کرنے کے بعد جتنے سرمایہ دار ہیں ان کے سرمایہ کو لوٹ کر ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو کیا اس آزادی کی اجازت دی جائے گی یا اس کو دہشت گردی تصور کیا جائے گا؟ یقیناً ہر ذی شعور آدمی کہے گا یہ باولا پن ہے، یہ پاگل پن، اور کہے گا کہ اس آزادی پر کوئی قید لگنی چاہیے، یہ آزادی اتنی آزادی آزاد نہیں. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ 1.5 ارب انسانوں کے دل کو چکنچور کر دیا جائے؟ ایسی چیزیں بتلائیں کہ اس سے اس کا ماضی بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا حال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے کر دیا گیا. تو اگر آزادی رائے کا مطلب یہ تھا تو اس لٹریچر کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اس پر انسان کی اپنی ذات پر چوٹ لگ رہی تھی، اپنے مفادات پر چوٹ لگ رہی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ آزادی نہیں، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہولوکاسٹ پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں؟ اگر آزادی رائے اتنی آزاد ہے تو پھر ہولوکاسٹ کو اوپن کیجئے، پھر ان تمام واقعات کو جن واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی مظلوم ہے کہ ہر شخص اس پہ کھلواڑ کر لے. آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ایک مسلمان داڑھی رکھے تو کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے، اگر عورت نقاب پہن لے تو کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے، اور دوسروں کی دل آزاری کر رہی اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، بھری عدالت میں اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کی مخالفت کر رہی، کتنوں کی دل آزاری ہو رہی. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ایک نن نے اسکارف پہن لیا تو آپ سے کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ مذہبی معاملہ ہے، اس میں بولا نہ جائے. ایک یہودی داڑھی رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ مذہبی معاملہ ہے، اس کے بارے میں بولا نہ جائے. اگر بیت اللہ الحرام مسجد نبوی کے سلسلے میں باضابطہ طور پر تعلیم دی جاتی ہو، ذہن سازی کی جاتی ہو، بیت اللہ کو ڈھانے کی باتیں کی جاتی ہوں تو کہا جاتا ہے یہ مذہبی آزادی ہے، اور اگر قال اللہ قال رسول پڑھایا جائے تو کہا جاتا ہے شدت پسندی. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مقاصد الگ الگ ہیں. جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کہنا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, یہ تمام باتیں ہم سے تقاضا کر رہی ہیں, اور وہ تقاضا یہ کر رہی ہیں کہ ہم بیٹھ کر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ خوش ہیں یا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کی غلامی پہ خوش ہیں. اگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ خوش ہیں تو ہم کو اپنے عقائد سے لے کر معاشرت تک تمام معاملات کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو اپنانا پڑے. اب تو دو اور دو چار کی طرح اور دودھ اور پانی کی طرح ہر چیز جدا ہو چکی. جب ہر چیز جدا ہو گئی ہے تو اس جدا ہو جانے کے بعد ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو عبادات میں کس کا طریقہ اپنانا ہے, ہم کو معاملات میں کس کا طریقہ اپنانا ہے, ہم کو معاشرت میں کس کا طریقہ اپنانا ہے, ہم کو اخلاق میں کس کا طریقہ اپنانا ہے, ہم کو اپنے کردار اور گفتار میں کس کا طریقہ اپنانا ہے. اگر ایک آدمی صرف زبانی دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا نہیں ہے, ان کے اخلاق کو اپناتا نہیں ہے, ان کے باطنی کردار کو اپناتا نہیں ہے, تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. یہ وہی بات ہے جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحصل الہ وانت تظہر حبہ, تعصر رسول وانت تظہر حبہ, کہ تم رسول کی تو نافرمانی کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کرو لیکن ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ان فی الفعال لعمری ان فی الفعال بدیع, کہ میری جان کی قسم یہ اعمال کے اندر یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے. ان المحب لمن یحب یطیع, اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے. اب اگر ہمیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر, اپنی انفرادی زندگی کے اندر, اپنی اجتماعی زندگی کے اندر, اپنے کاروباری زندگی کے اندر, اپنی عبادات کی زندگی کے اندر, اپنے اخلاق کی زندگی کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اور اگر ہم کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن دجالی طریقوں کو اپنا رہے ہیں, تو یہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے, اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس فتنے کا اظہار ہو جائے تو جو شخص کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے, جھانک کے بھی نہ دیکھے, کیونکہ وہ فتنہ اس کو اپنے اندر لے لے گا. تو یہ اس وقت مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب جس طریقے سے دجالی فتنہ فضا کے اندر دوڑ رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اور فیشن شو کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے, بازاروں کے اندر پہنچ رہا ہے, تعلیم گاہوں میں پہنچ رہا ہے, درسگاہوں میں پہنچ رہا ہے, تربیت گاہوں میں پہنچ رہا ہے, شادی بیاہ کی تقریبات میں پہنچ رہا ہے, یہ ایسا فتنہ ہے کہ منٹوں کے اندر پورے پورے انسانوں کے اسٹرکچر کو چینج کر دے رہا ہے, اس کی فکری سوچ کو بدل دے رہا ہے. اور دجالی فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. تو میرے عزیز دوست بھائیو, ایک بات تو ہم کو یہ طے کرنی ہے کہ ہم کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جینا ہے یا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بن کر جینا ہے. دیکھیے, محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. آپ اندازہ کیجئے پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور اذان کے وقت پہنچ جاتا تھا, عبادات بھی بڑی دکھلاوے کے خوب زور شور سے کرتا تھا, جہاد کا اعلان ہوتا تو بڑھ چڑھ کے اپنے نمائندوں کو آگے لے کے آتا, لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جاتا, معاملہ مفادات کا آتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کے ساتھ ساز باز کر لیتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تمام چیزیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل کے ساتھ نام بتلا دیے تھے کہ یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے, سب کے بارے میں بتا دیا تھا. حتیٰ کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دیکھتے رہتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جنازے میں شریک ہو رہے ہوتے تو وہ شرکت کر لیتے ہیں, اور اگر وہ شریک نہیں ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے, اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک تقسیم یہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تقسیم. ایک تقسیم ہوئی اعداء اللہ کی جو یہود و نصارہ تھے, ایک تقسیم ہوئی مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے لیکن وہ ظاہر کے اندر مسلمان, باطن کے اندر ان کو مسلمانوں کی سربلندی سے خوشی نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں کے باغیوں کی سربلندی سے خوشی ہوتی, ان کو منافقین کی جماعت کہا جاتا. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی, کہ شیطان بھی جس راستے سے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے اس راستے سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا. وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ, عمر جنت کے اندر ہے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر پیغمبر کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پیغمبر ہوتے. اتنا عجیب غریب معاملہ. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپکے سے ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر, خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, تم مجھے بتلاؤ کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فکر مند, اتنے غمگین, اور ہم اتنے بے فکر اور اتنے مطمئن. ہم سوچیں کہ کہیں ہمارا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں, کہ ہمارا ظاہر کچھ, باطن کچھ, ہماری بات کچھ, ہمارا عمل کچھ, ہماری نگاہ کچھ, ہمارا سخن کچھ, کہیں ہم منافقین کی جماعت میں تو نہیں چلے گئے. اور ہم سوچیں ذرا سا کہ ہم کہتے ہیں آمنا, ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا حصہ اپنا رہے ہیں؟ کیا کردار میں, کیا گفتار میں, کیا سخن میں, کیا گفتگو میں, کیا معاملات میں, کیا معاشرت میں, کیا اخلاق میں, کون سی زندگی کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں پوری نقالی کر لی؟ عبادات کے باب میں پوری نقالی کر لی؟ جواب نہیں ہے, بشمول میرے. معاملات میں جانتے ہی نہیں حضور معاملات کیسے کرتے تھے, معاشرت میں جانتے ہی نہیں, اخلاق میں جانتے ہی نہیں. ہم ذرا سا سوچیں کہ ہم قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ تمہارا ذکر قرآن کریم میں ہے, اس ذکر کو تم تلاش کرو, غور نہیں کرتے, تم دیکھو تم مختلف جو صفات بیان کی ہیں, مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان گروہوں کے تذکرے کے اندر دیکھو کہ تم کس خانے میں فٹ ہو رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْرُضُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ, کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر پہنچتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہم ایمان لیا ہے, ایمان میں یہ ہے, ایمان میں وہ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اور اگر کوئی آزمائش کا موقع آتا ہے تو دین کے راستے سے ہٹ جاتے, کہتے نہیں ہم وہ روشن خیال مسلمان, ہم وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان, خسرت دنیا والا آخرت, ذالک هو الخسران المبین, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, یہی سب سے بڑا نقصان ہے, یہی سب سے بڑا وبال. مولویوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور مولویوں کے باغی سے بھی دوستی رکھتے ہیں. موقع آیا, حضرت ہم تو آپ کے خادم ہیں, خاک پائے علماء دیوبند, موقع آیا تو چھرا گھونپنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں. معاملات کے اندر, معاملات کے باب کے اندر ذرا سا معاملہ حرام ہو گیا, ذرا سا معاملہ حلال ہو گیا, محنت کر رہے ہیں حرام روزی گھر لے کے آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں حلال روزی گھر لے کے آ رہے ہیں, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. لیکن ہم نے یہ تو پوچھ کیا کہ مولانا یہ سارے ثواب کا طریقہ کیا ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ مولانا یہ بتلائیے کہ حرام ہمارے بزنس کے اندر کون کون سے پہلو حرام کے ہیں, کون کون سے پہلو حلال کے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت عبادات تک تو صحیح ہے, باقی معاملات کا تعلق شریعت سے نہیں, معاشرت کا تعلق شریعت سے نہیں, اخلاق کا تعلق شریعت سے نہیں. مولوی اور میرا رشتہ اتنا ہونا چاہیے کہ مجھے ضرورت پڑے دعا کروانے کے لیے تو مولوی صاحب کو میں گھر پہ لے آؤں, اچھے سا لنگر کھلا دوں, اور مولوی صاحب سے آ کر چپکے سے بیٹھ جاؤں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی مولوی نے اگر میری ذاتیات پہ کوئی شرعی مسئلے کو بیان کر کے ہٹ کیا تو وہ کون سا مولوی ہے میری جوتی کی نوک پر. یہ قرآن کریم ہم کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو. دیکھو یہ سانچے بنائے ہوئے ہیں, ان سانچوں میں اٹھا کے دیکھو تمہاری تصویر کس سانچے میں فٹ ہو رہی ہے. یہودیوں کا کردار ہے, مجوسیوں کا کردار ہے, عیسائیوں کا کردار, مشرکین کا کردار, کافرین کا کردار ہے اور منافقین کا کردار, کس سانچے میں فٹ ہو رہے ہیں. ایک بات کو یہ سوچنے کی, دوسری بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا, رجب کے مہینے کے حوالے سے رجب کی چاند کی اطلاع آئی ہے, ایسے بس چلنا شروع ہو گئے. رجب کا چاند دیکھتے ہی جس نے دو رکعت نماز پڑھی اس کو اتنا ثواب, پہلی تاریخ کو رجب کی روزہ رکھ لیا تو اتنی فضیلت, پہلی دو رکعت کے اندر اتنی دفعہ سورہ فاتحہ, اتنی دفعہ سورہ اخلاص, اتنی دفعہ سورہ کافرون پڑھ لی, اتنا ثواب. یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ ثواب کا معاملہ سماعی ہے, قیاسی نہیں. سماعی کا مطلب کیا؟ کہ حضور جو بتلائیں گے ہم وہ مان سکتے ہیں, حضور کے علاوہ کوئی کیلکولیشن کر کے قیاس کر لے یہ نہیں. کیونکہ نہ ہم نے جنت دیکھی ہے, نہ اللہ رب العالمین سے ہم نے بات کی ہے, نہ اللہ رب العالمین ہم کو بتاتے ہیں, نہ اللہ رب العالمین ہم سے ملتے ہیں, نہ ہم اللہ سے مل سکتے ہیں. ہاں دنیا سے جانے کے بعد سب کچھ ممکن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس پہ اتنا ثواب, اس میں نہ ادھر نہ ادھر, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں اپنے طور پر ثواب کی باتیں کرنا بڑے خطرے کی بات ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنا ہے, یا زبان حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا ہے. کیوں؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو فرما دیا اب وہ پتھر کی لکیر ہے, اور اگر نبی کے بعد بھی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں تو گویا کہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے, اور ختم نبوت کا انکار کرنا مرتد ہو جانا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. کتنی خطرناک بات, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صراحتاً فرما دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو اس کا واحد راستہ فتبعونی, تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھر لو, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے, تمہاری بگڑیاں بھی بن جائیں گی. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو لہذا ایسے غیر مستند ایس ایم ایس اس کو روکیے, حتیٰ کہ ایس ایم ایس کے اندر ایک نیا فن شروع ہو گیا ہے کہ جو اس ایس ایم ایس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد آگے نقل کرے اللہ اس کو اتنا ثواب دے, اور جو نقل نہ کرے اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت, گویا کہ لعنت کا بھی ٹھیکہ لے لیا. ہو سکتا ہے کہ یہ ایس ایم ایس کمپنیاں پروفیشنل اپنے ایک روپیہ کمانے کے لیے اگر 18 کروڑ یہ ایس ایم ایس چلتے ہیں تو ود ان دی سیکنڈ 18 کروڑ روپے مل جاتے ہیں. تو بھیا علماء موجود ہیں, علماء سے کوئی بات ایسی منقول نہیں ہے, تو ایسے ایس ایم ایس نقل کرنا یا ایسے ایس ایم ایس کو آگے بڑھانا یہ دونوں خطرناک بات ہے. اب رجب کے مہینے کا کیا حکم ہے اور احادیث کی روشنی میں کیا بات ثابت ہے, وہ بات میں آپ کے سامنے مختصر عرض کر دیتا ہوں اور بس اس پہ عمل کر لیجئے. صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے, رجب کا چاند دیکھنے کے بعد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ ہم کو رمضان کا مہینہ مبارک مل جائے. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اب جن لوگوں نے رجب کے شروع میں یہ دعا نہیں پڑھی ابھی پڑھ لیجئے, میں پڑھتا ہوں آہستہ آہستہ, آپ دہرا لیجئے. تو رجب کے مہینے میں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے بس اتنی, بس اس بات پہ عمل کر لیا تو رجب کے مہینے کی فضیلت پا لی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب الحمدللہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب کے مہینے میں صحیح سند کے ساتھ جو عمل اور سنت منقول ہے اس پہ عمل کر لیا, اور سنت پہ عمل کرنے کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے اگر ہوگی تو آپ کو زیادہ خوشی میسر آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں ایک سنت زندہ کی تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. تو آپ اندازہ فرما لیجئے کہ ہم ایک ایک سنت حضور کی لیتے جائیں اس پہ عمل کر دے جائیں, مسواک کی سنت ہے, سرمے کی سنت ہے, خوشبو کی سنت ہے, اور تلاوت کی سنت ہے, دعاؤں کی سنت ہے, ان سنتوں کو ڈھونڈتے جائیں عمل کرتے جائیں تو اللہ رب العالمین قدم قدم پر ہم کو نیکیاں دیتے رہیں گے. دوسری بات رجب کے مہینے میں جو منقول ہے اور لوگ بہت زور و شور سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. 27 رجب کو معراج ہے اور اس کے معراج کی فضیلت بیان کرتے ہیں شب قدر سے زیادہ ہے, اور یہ بیان کرتے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے, اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے عرفہ کے روزے کی فضیلت, جس طرح عاشورے کے روزے کی فضیلت, یہ بیان کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روزے کے سلسلے میں کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ رجب کا کوئی روزہ ہے, حتیٰ کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجی فتنے اور مختلف فتنوں کی وجہ سے یونانی لوگوں نے اور یہودیوں نے کچھ دین میں قطع برید کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت سے اس کا مقابلہ فرمایا, اور جب ان کو اطلاع ملی کچھ لوگ رجب کا روزہ رکھنے لگے ہیں تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے اور نکلنے کے بعد ہر آدمی سے فرماتے کہ میرے سامنے تم روزہ افطار کرو اور مجھے تاکہ پتہ چل جائے کہ آج تم نے روزہ رکھا نہیں, تاکہ دین کی شکل نہ بگڑے. اور یہ اہتمام اگر نہ کیا جاتا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ اہتمام نہ کرتے, خلفائے راشدین یہ اہتمام نہ کرتے, علماء اکرام بدعات اور خرافات کو بیان نہ کرتے, تو دین کا بھی وہی حال ہو جاتا جو تورات اور زبور کا حال ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی یہ بشارت سنا دی تھی لا تزال من امتی طائفۃ ظاہرین الحق میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا. ينفون عنه تحریف الغالین, تو جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریف کو دین سے ہٹاتے رہیں گے. وانتحاء المبطلین وتعویل الجاہلین, اور جو غلط نسبتیں کرتے ہیں باطل لوگ اس کو بھی مٹائیں گے, اور جو غلط تعویل جاہل کر کے پیش کرتے ہیں اس کو بھی مٹائیں گے. تو ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا, یہ حضور کی بشارت ہے. تو لہذا دین کی صحیح شکل کو باقی رکھنا یہ بھی ختم نبوت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, ورنہ دین اپنی اصل شکل کھو دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا حرج کی بات ہے, دو رکعت ہی تو پڑی ہیں, اس میں کیا حرج کی بات ہے, روزہ ہی تو رکھا, اس میں کیا حرج کی بات ہے, قرآن کی تلاوت ہی تو کی ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے, صلاۃ تسبیح ہی تو پڑی ہے. بھائیو دوستو, حرج کی کوئی بات نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیے, آپ یہ کہیے کہ آج میرے پاس ٹائم ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ مغرب کی رکعت تین کے بجائے چار پڑھ لیتا ہوں. اب آپ مجھے بتلائیے کہ آپ نے قرآن کریم ہی تو پڑھا نماز کے اندر, آپ نے سبحان ربی العظیم ہی تو پڑھا, آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہی تو پڑھا, آپ نے ربنا لک الحمد تو زائد پڑھا, آپ نے قرآن کریم کی تلاوت ہی تو زائد کی, لیکن کہا جا رہا ہے یہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی, اور اگر تم نے دانستہ طور پہ ایسا کیا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, میں جیسے نماز پڑھتا تھا ویسے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ویسے ہی پڑھو. اب ادھر ادھر ہینکی پینکی کرنے کی ضرورت نہیں. دین اصل میں اتباع کا نام ہے, اپنی عقل سے چلنے کا نام نہیں. عرفات کا دن ہے, کوئی آدمی سوچ رہا ہے کہ چلو بیت اللہ میں ایک لاکھ نمازوں کے ثواب, عرفات کا دن چھوڑ کے چلا گیا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے پورے دن. کہا جائے گا میاں تمہارا حج بھی گیا, ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے, اور دو کوڑی کا ثواب بھی نہیں ملا. اب وہی عرفات موجود ہے لیکن ایام حج نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیے, کہہ رہے ارے نہیں بھائی عرفات میں اتنا ثواب ہے کہ جاؤ جا کے کھڑے رہو, کوئی ثواب نہیں ملے. عرفات کا ثواب عرفات کے دن ہی ملے گا, کیونکہ حضور وہاں کھڑے ہوئے تھے, اس طرح کیا تھا اس لیے ثواب مل رہا ہے, ورنہ زمین میں پتھر میں کچھ نہیں رکھا ہوا. جمرات ہیں, جمرات میں جا کے کنکریاں مار رہے ہیں ایام حج کے اندر, ایام النہر کے اندر. تو کہا جا رہا ہے ایک کنکر مارنے سے وہ گناہ معاف ہو رہا ہے جو تنہا گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی, اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. اب دوسری طرف کوئی آدمی کسی اور دن جا کے کنکریاں مار رہا ہے, ہزار کنکریاں ماریں گے مارتے رہو کچھ نہیں ملنے کا. کیوں؟ رسول کا طریقہ نہیں, اللہ کا حکم نہیں. دین اتباع کا نام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو لہذا یہ بیکار کی دلیلیں دینا یہ شریعت کے مزاج کو سمجھنے کے خلاف, گویا کہ شریعت کے مزاج ہی کو نہیں سمجھا. آپ بے شک بڑے جینیس ہوں گے, بڑے عقل مند ہوں گے, پبلک کے اندر آپ بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کر کے آپ امپریس کر دیں گے, اور آپ وہ واہ واہ کہیں گے کیا زبردست دلیل دی سبحان اللہ, لیکن اللہ کے ہاں اس دلیل کا کوئی اعتبار نہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی ابوت کی بہت ساری دلیلیں دی تھیں, اور بڑے بڑے ہوش مند ہوشیار عقل مند باولے ہو گئے, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی پخانے سے زیادہ حیثیت نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ ایک جو فن بن گیا ہے چرب زمانی سے دین کی ترویج کرنا, اور بدعات کو نئے نئے پیرائے میں نئے نئے انداز سے ثابت کرنا کہ بھائی دیکھو تم جو ہے بتاؤ اپنے بچوں کی ہیپی برتھ ڈے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جی بالکل کرتے ہیں. اچھا تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچے سے افضل ہیں یا نہیں؟ جی بالکل افضل ہیں. تو بتاؤ عید میلاد النبی کرنا کیسا ہے؟ تو ہیپی برتھ ڈے کون سا اسلامی تہوار ہے؟ لیکن لوگ کہہ رہے سبحان اللہ کیا دلیل دی, واہ 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 واہ. بھائی یہ خرافات ہیں, ان خرافات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اتباع کا نام ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے. اس مزاج کو سمجھ لیجئے, پھر جتنی چرب زبانی سے باتیں کی جائیں سب فضول واہیات اور بیکار. آخری بات جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ شب معراج یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام عطا کیا گیا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا قرب نصیب فرمایا. فکان قاب قوسین او ادنا, اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ بے شک. اب آپ کو میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں. ایک والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم امتحان میں اگر پوزیشن لے لو گے تمہیں میں اسکوٹر دلاؤں گا. بیٹا یہ کہتا ہے ابو جی آپ فکر نہ کیجیے. اب صبح سے وہ محنت کرنے کے بجائے اپنے دوست کی اسکوٹر پہ بیٹھ کر اکبر مارکیٹ جاتا ہے, فلاں جگہ جاتا ہے, فلاں جگہ جاتا ہے, اچھی سے اچھی اسکوٹر نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, مہنگی سے مہنگی اسکوٹر ڈھونڈ رہا ہے, ڈھونڈتے 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 ایک بہترین اسکوٹر سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد سلیکشن کے بعد امتحان آیا تو تیاری تو کی نہیں تھی, تو اب فیل ہو گیا. اور فیل ہونے کے بعد رپورٹ کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ لے کے گیا, ابو جی یہ دیکھیے یہ اسکوٹر میں نے پسند کیا. تو ابو اٹھائیں گے جوتا اس کے سر پہ ماریں گے کہ تمہیں کمبخت اسکوٹر پسند کرنے کے لیے کہا تھا یا امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کہا تھا؟ تو گویا کہ وہ اس میسج کو سمجھا نہیں, اس مقصد کو سمجھا نہیں جس مقصد کو باپ نے کہا تھا. اب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا, تو معراج پہ بلانے کے بعد جو معراج دی گئی وہ کیا تھی؟ پانچ وقت کی نماز. اب اگر معراج منانا ہے تو مومن ہر روز معراج منا سکتا ہے پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر کے. سارے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے گئے, لیکن نماز کے لیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا گیا. یہ معراج کا پیغام. اب ہم دیکھیں کہ اس پیغام کو ہم عام کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے, اور اس پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. اب رہ گیا معاملہ معراج. تو معراج کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ربیع الاول کی تاریخ بھی معراج کے بارے میں آتی ہے, اور رجب کا مہینہ بھی آتا ہے معراج کے بارے میں, 27 رجب کا اور دوسرا مہینے کا تذکرہ ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ معراج کا جو معاملہ ہے وہ معراج کا معاملہ, اس کے اندر جو پیغام مقصود تھا وہ مقصود ہے, باقی وہ تاریخ مقصود نہیں تھی, ورنہ اس کو محفوظ رکھا جاتا جیسے لیلۃ القدر کو محفوظ رکھا گیا, جیسے عاشورہ کے سلسلے میں محفوظ رکھا گیا, اس کے احکامات محفوظ رکھے گئے, عید کے احکامات محفوظ رکھے گئے. یہ ایک اہم پہلو ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نبوی کو معراج پہ تشریف لے گئے ہیں, اس کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100,000 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم 104 سال دنیا میں رہے. پوری اس تاریخ کے اندر معراج کا کوئی عمل, کوئی طریقہ, کوئی ادا, کوئی عبادت, کوئی مخصوص انداز کوئی منقول نہیں. تو پھر بعد میں کہاں سے بنا لیا گیا؟ اب رہ گیا معاملہ تو کیا کریں. تو بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مخصوص نہ کیجئے, آپ جس طرح ابوابین کی نماز پڑھتے ہیں ابوابین کی نماز پڑھیے, نوافل پڑھتے ہیں نوافل پڑھیے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے, لیکن مخصوص انداز سے مخصوص ادائیں بنانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.